الحمد لله الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. قال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قابل احترام بزرگوں اور بھائیوں، اپنے بزرگوں سے جو تعلیم ہمیں ملی ہے وہ تعلیم کے دو حصے ہیں. ایک حصہ وہ ہے جس سے آدمی میں پاکیزگی پیدا ہوتی ہے، صفائی پیدا ہوتی ہے، دل میں جلا آتا ہے، اور جو مقصود ہے سلاسل تصوف کی تعلیمات کا. اس کو مختصر لفظوں میں یوں کہتے ہیں تہذیب اخلاق. ایک حصہ وہ ہے جس کا تعلق معرفت ربانی سے، اللہ جل شانہ کے بندوں سے روابط کیسے ہیں، بندوں کے اپنے رب سے روابط کیسے ہیں، حق تعالیٰ کا قرب بندوں کو کیسے نصیب ہوتا ہے، ان کی معیت آدمی پر کیسے کھلتی ہے. اس سے متعلق بہت سے اور مسائل ہیں. اللہ جل شانہ کا کائنات میں ظہور کیسا ہے؟ آدمی مجبور ہے کہ مختار ہے؟ بندہ اللہ کو کیسے پاتا ہے، کیسے دیکھتا ہے؟ اس سب کو آپ علم قرب سے تعبیر کر لیجیے تو مذاکرے کا ایک حصہ وہ ہوتا ہے. عام طور پر مجالس میں پہلے حصے کا تذکرہ زیادہ کیا جاتا ہے، اس لیے کہ دوسرے حصے کا آدمی کو سمجھ میں آنا دل کے آئینے کے صاف ہونے پر موقوف ہے. آئینہ جتنا صاف ہوگا اتنی ہی صاف اس میں صورت آئے گی. پورا ہی میلا ہوگا تو کچھ دکھائی نہیں دے گا، کچھ گدلا میلا، کچھ صاف، تو دکھائی دینے والی چیز بھی ویسی ہی دکھائی دے. ایک دم رگڑ کے صاف ستھرا کر دیا گیا ہو تو بالکل صاف اس میں کسی چیز کا عکس آئے گا. یہی حال یہ دوسرے علوم کا ہے کہ آدمی کے اندرون میں جس قدر جلا پیدا ہو، جس قدر اس کے اندر پاکیزگی آئے گی، جس درجے اس کے اخلاق مہذب ہوں گے اور جس درجے اس کے اعمال درست ہوں گے اور جس قدر اس کے اندر توجہ الی الحق پیدا ہوگی، اسی اعتبار سے یہ دوسرے علوم آدمی کے اوپر کھل سکتے ہیں. اس لیے پہلے حصے پر زیادہ توجہ دلائی جاتی رہتی، خود بخود آدمی کو سمجھ میں آنے لگے گا جب اس میں صلاحیت پیدا ہو جائے. اب ایک آیت پڑھی گئی ہے، قد افلح من زکاہا، وہ شخص بلا شبہ کامیاب ہو گیا جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کر لیا، اور وہ شخص ناکام و نامراد ہوا جو نفس کے نیچے دب گیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کو جو کام کرنا ہے وہ یہ ہے کہ نفس کے تابع ہونے کے بجائے نفس اور ہوائے نفس سب کو حق کے تابع کر دیں، اللہ کے منشے کے تابع ہو جائے ہمارا نفس، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے تابع بن جائے. نفس کا جو تقاضا ہے وہ تقاضا رب کے تقاضے سے جب بھی ٹکرائے تو نفس کا تقاضا آدمی چھوڑ دے. اور یہ بات اس قسم کی مجالس میں بار بار سامنے آتی رہی ہے کہ عام طور پر نفس ایسی چیزوں کا تقاضا کرتا ہے جو رب کے تقاضے سے ٹکراتے ہیں. آدمی کے اندرون میں قوت ہے جو برائیوں پر آدمی کو ابھارتی ہے, خواہشات پر آدمی کو افساتی ہے, لذات کی طرف آدمی کو مائل کرتی ہے. اب یہ خواہشات اور لذات اور تقاضے مادی لین کے ہوں کہ معنوی لین کے. مثلاً یہ تقاضا پیدا ہوتا ہے کہ بس کسی طریقے سے کما لو پیسہ جتنا, پوزیشن اتنی, تقاضا پیدا ہو جاتا ہے. بس ایک مادی چیز کا تقاضا پیدا ہو, دولت بڑھ جائے, جائز ناجائز, حلال حرام, صحیح غلط, اس کی کوئی تمیز نہیں. گئے کہ تقاضا پیدا ہو گیا کہ یہ چیز کھا لینا چاہیے. اب وہ حلال ہے کہ حرام ہے, جائز ہے کہ ناجائز ہے, اس کی کوئی رعایت نہیں. یہ کپڑا لے لینا چاہیے, صحیح طریقے سے ملتا ہے ملے, صحیح طریقے سے نہیں ملتا ہے تو زبردستی مل سکتا ہے تو بھی لے لے. زمین کا یہ ٹکڑا چاہیے, خرید کے مل سکتا ہے تو ٹھیک ہے, تو قبضے سے مل سکتا ہے تو وہ بھی ٹھیک. تقاضا پیدا ہوا تو آپ دیکھیں گے کہ صاحب یہ جتنے تقاضے ہیں یہ سب کے سب تقاضے رب تبارک و تعالیٰ کے تقاضے کے بالکل بالمقابل ہیں. اسی طریقے سے آدمی میں ایک تقاضا ہوا, وہ یہ کہ صاحب لوگوں میں میرا نام ہو, لوگوں میں میری شہرت ہو, لوگ مجھے بڑا قرار دیں. اور یہ عجیب بات ہے کہ آدمی میں بڑائی ہے نہیں, مگر چاہتا ہے کہ لوگ مجھے بڑا سمجھیں, اور خود بھی مبتلا خیال باطل یہ ہوتا ہے کہ میں ان کے مقابلے میں بڑا ہوں. اس کو بولتے استکبار, اس کا نام ہے استکبار. ابا واستکبر, سینتا تو طلب کے لیے ہے, بڑا ہے نہیں, بڑا ہی چاہ رہا. یہ جو تقاضے ہیں یہ تقاضا رب کے تقاضے کے بالکل مقابل ہے. اب جب آدمی اس قسم کی کوئی گفتگو سنتا ہے اور یہ چاہتا ہے کہ صاحب نفس کے تقاضوں کے مقابلے میں رب کے تقاضوں کو پورا کرنا چاہیے اور نفس کے تقاضوں کو دبا دینا چاہیے اور نفس کو رب تعالیٰ کے منشے کے تابع بنا دینا چاہیے, تو اب جب وہ عملی میدان میں جاتا ہے تو اسے کچھ مشکلات پیش آتی ہیں, دشواریاں ہوتی ہیں, مشقت معلوم ہوتی ہے, اور یہ خیال آنے لگتا ہے کہ نہیں بھائی اس پر عمل نہیں ہو سکتا. جیسے بازار میں سیدھے راستے سے کاروبار نہیں ہو سکتا, یا یہ کہ دین و شریعت کی پابندی شروع کر دی ہے, ماں نے کچھ کہہ دیا, باپ نے کچھ کہہ دیا, بھائیوں بہنوں نے کچھ کہہ دیا, رشتہ داروں نے کچھ کہہ دیا, دوست احباب نے کچھ کہہ دیا, کہہ رہے ایسے دیکھو یہ مولانا صاحب بن گیا, یہ صاحبوں میں مل گیا, صاحبوں میں ابھی سے اسے کیا ہو گیا نہیں معلوم, ذرا اس کو لے آ کے کہاں تو بھی بتاؤ. اذان ہوتے مسجد کو بھاگتا, یہ عمر بھی کہیں ایسا رہنے کی ہے, بالکل بیکار ہو جاتے ہیں تو پھر مسجد پکڑنا, اب تو بیکار ہے. کسی کو دیکھیں کہ صاحب سیدھا کاروبار کر رہا, اس کے نتیجے میں روٹی چٹنی مل جا رہی ہے, دوسرا الٹا سیدھا کاروبار کر رہا, نتیجے میں ترقی ہو گئی. اب لوگ بولنا شروع کرتے, دیکھے بولے تو سنے نہیں, تم انہیں دیکھو کہاں سے کہاں پہنچ گیا, تم دیکھو جا کے وہاں. کسی نے کچھ کہا, کسی نے کچھ کہا, کسی نے کچھ کہا, تو اب اس کے ذہن میں یہ آ جاتا واقعی بھائی اس زمانے میں اپنے تقاضائے نفس کو دبا کر زندگی گزارنا بہت مشکل ہے. یہ خیال آ جاتا ہے. نہیں کر سکتے ویسا اس زمانے میں, یہ آ جاتا خیال. اسی لیے قرآن پاک کی آیت کا دوسرا حصہ آپ کو سنایا گیا ہے, جس میں اللہ پاک نے فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا, جتنا وہ کر سکتا ہے اللہ اسی کا ذمہ دار بنایا ہے. اس کا کیا مطلب سمجھ میں آیا؟ وہ تو آپ حضرات جانے, لیکن بات اچھی طریقے سے سمجھو. جتنا میں کر سکتا ہوں اتنا کر لینا بول کے سمجھیں گے کہیں آپ؟ اگر ایسا سمجھیں تو غلط ہے. آدمی کو اللہ نے اتنا ہی کا ذمہ دار بنایا ہے جتنا وہ کر سکتا ہے. تو اس کا مطلب یہ نہیں لے لینا کہ ابھی اس زمانے میں جتنا میں کر سکتا ہوں بس اتنا ہی کرنا, اس سے بڑھ کے کا میں ذمہ دار نہیں ہوں. اگر یہ مطلب لیے تو غلط لیے. پھر کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنے احکام اللہ نے اپنے کلام کے ذریعے سے اور اپنے حبیب کے ذریعے سے ہم کو دیے ہیں, اور جتنی چیزیں اپنے کلام کے ذریعے سے اپنے حبیب کے ذریعے سے ممنوع بتلائی ہیں, وہ تمام کی تمام چیزیں وہ ہیں جو کر سکتے ہیں. کر سکتے ہیں اسی لیے اس کی ذمہ داری دی گئی. فرق ہو گیا نا دونوں مفہوموں میں, زمین آسمان کا فرق ہو گیا. اس لیے کہ اللہ پاک کا جو حکم ہے وہ حکم تو قیامت تک کے لیے ہے, اور اللہ پاک ہم کو بنانے والے ہیں, اور اللہ پاک کے لیے ماضی حال مستقبل سب یکساں ہیں. جو زمانہ گیا, جو زمانہ ہے یا جو زمانہ آئے گا, میرے لیے آپ کے لیے وہ ماضی ہے, یہ حال ہے, وہ مستقبل ہے, ان کے لیے نہیں ہے. یہ سب کیسے کیسے حالات آئیں گے, کیسے کیسے تغیرات پیدا ہوں گے, کس کس قسم کے لوگوں کے مزاج ہوں گے, دنیا میں لوگوں کی روش کس طرح کی ہوگی, وہ تو سب ان کے سامنے ہے نا قیامت تک کے واسطے. اس علم کی روشنی میں یہ احکام دیے گئے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ کر سکتا ہے اس لیے دیے گئے. بس اتنا ہے کہ کرنے کے لیے تھوڑی سی مشقت آتی, ورنہ قرآن پاک میں یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی کہ خواہش سے نفس کو روکو, خواہش کی پیروی مت کرو, اپنے نفس سے جہاد کرو, حدیث میں آتا ہے, اپنے نفس کی مخالفت کرو, بزرگوں کی تعلیم میں ہے. اب جب مخالفت کریں گے تو ظاہر ہے کہ مشکل تو ہوگی تھوڑی سی. اس مشکل کا اٹھانے کا نام ہی مجاہدہ ہے, اس دشواری کو جھیل لینے کا نام ہی مجاہدہ ہے, اسی کا نام صبر بھی ہے. اسی لیے اول قدم مجاہدہ ہے. مجاہدے کے بغیر راستہ نہیں کھلتا. ایک آدھ مرتبہ کوئی اللہ کے منشے کے خلاف میں تقاضا پیدا ہوا, اس کو دبا دیے, پھر تقاضا ہوا, پھر دبا دیے, پھر تقاضا ہوا, تب خیال آتا اندر بار بار تقاضا پیدا ہو رہا بھائی, اس کی وجہ سے الجھن ہو رہی, پریشانی ہو رہی, ایک سوئی نہیں رہ رہی. ایک آدھ مرتبہ دو مرتبہ بولے تو بھائی چلو ٹھیک ہے, مگر مستقل کروں یہ تو ذرا بہت مشکل ہے, یہاں آ کے پھر ایک ٹانگڑا دیتا. نہیں صاحب اب بچنا مشکل ہے میرا, یہ خیال ہو جاتا. میں اب نہیں بچ سکتا, یہ خیال آ جاتا. یہ خیال آ جاتا کہ مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے کام کو ذمہ کیا ہے جو کام اپن نہیں کر سکتے. ایسا تو نہیں ہے نا, کر سکتے ہیں. اب یہ کہ کبھی کر لیں, اکثر نہ کریں, یہ کوئی زیادہ اچھی حالت نہیں ہے. اکثر کر لیں, کبھی کوتاہی ہو جائے, کام چل سکتا ہے. لیکن مستقل نفس کے تقاضوں کے خلاف کریں, رب کے تقاضے پر جم جائیں, اس کا نام استقامت ہے. اور استقامت بہت بڑی دولت. اور جتنے لوگوں نے بیعت کی ہے ان کو الفاظ یاد ہوں گے, استقامت کو اختیار کرتا ہوں, یہ لفظ بھی ہے نا اس میں, جمنا کسی چیز پر. اس لیے جان کو دل کو عزیز رکھنے والے کے واسطے یہ لائن میں جگہ نہیں ہے. ہاں دیکھ اس تجارت رب القلوب کو اپنا بنائیں گے نہ کبھی دل لیے بغیر, جب تک کہ دل دے دیں گے نہیں پورا اس وقت تک اپنا نہیں بناتے. ممکن نہیں ہے سر معیت کا انکشاف, اللہ کے ساتھ ہونے کا جو راز ہے اس کا کھلنا ممکن نہیں ہے. ممکن نہیں ہے سر معیت کا انکشاف دل کو کسی ولی کے حوالے کیے بغیر. ختم کر دینا ہوں. عائش جی دل میرا دل نہیں بول رہا, میری جان خراب ہو جا رہی ہے. تو ہمارے بزرگوں نے بتایا جس کو ہو جان و دل عزیز وہ اس گلی میں آئے کیوں, ان کے پاس دوسری گلی ہے, چھوٹی نہیں بڑی گلی ہے. جس کو اپنی خواہشیں ختم کرنا ہو, رب کی مرضیات کو اپنانا ہو, جس کے دل میں اپنے اندرون میں پیدا ہونے والے تقاضوں کی جو رغبت ہے وہ رغبتوں کو ختم کر دینے کا حوصلہ ہو, اور اس کے بالمقابل پروردگار عالم کی منشے اور مرضیات کی عظمت اس کے دل میں ہو, تو پھر ایسی صورت میں آدمی اس لائن میں صحیح طور سے چل سکتا ہے. اور نفس کو اس انداز سے بار بار مخالفت کر کے رب تعالی کے منشے کے تابع بنا لینا اور پھر آدمی اس کا خوگر ہو جانا, خواہ وہ تقاضے ظاہری ہوں کہ باطنی, باہر کے ہوں کہ اندر کے, اشیاء کے ہوں کہ صفات کے, تمام کو تابع بنا دینا. دیکھو کیسی بات ہے جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائی, لا یؤمن احدکم حتی یکون حواہ تبعا لما جئت بھی, تم میں سے کوئی بھی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی خواہش میری لائی ہوئی چیز کے تابع نہ ہو جائے. ہماری خواہشیں الگ ہیں, لائی ہوئی چیزیں الگ, اسی لیے یہ کشمکش چلتی رہتی. نفس طبعی تقاضے ایک طرف کھینچتے ہیں, رب اور حق کی تعلیمات دوسری طرف کھینچتے ہیں, یہ کشمکش چلتی رہتی. اس میں درمیان میں آدمی کو تھوڑا سا اختیار دیا گیا ہے, ادھر جانا ہے تو ادھر بھی جا سکتا ہے, ادھر جانا ہے تو ادھر بھی جا سکتا ہے, اتنا اختیار دیا. اب یہ دیکھتے ہیں کہ جاتا کدھر ہے. انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا, ہم نے راستہ بتا دیا, چاہے تو شکر گزار بنو یا ناقدرے اور کفران نعمت کرنے والے بنو. وہدیناہ النجدین, ہم نے دونوں راستے بتا دیے, ایک ہدایت والا ایک ضلالت والا, ایک نجات والا ایک مصیبت والا, ایک عزت والا اور ایک ذلت والا, ایک کامیابی والا ایک ناکامی والا, دو راستہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیے اور اختیار رکھا بیچ میں آدمی کے لیے تھوڑا سا, جدھر بھی جانا چاہے یہ دو راستوں میں سے جا سکتا ہے, مگر یہ راستے پہ جائیں گا تو کامیاب ہوں گا, یہ راستے پہ جائیں گا تو ناکام ہوں گا, جانا چاہے تو جا سکتا ہے, اتنا اختیار ہے. اختیار ہے کا مطلب یہ کہ کر سکتا ہے اگر کرنا چاہے تو. اسی واسطے فرمایا گیا ہے کہ آدمی اپنے کیے کی وجہ سے اجر پاتا ہے اور اپنے کیے کی وجہ سے سزا پاتا ہے. یجزون ما کنتم تعملون ذلک جزیناہم بما صبروا بما صبرتم فنعم عاقبۃ الدار, تم نے جو اختیار کیا اپنے سے ہمارے منشے کو اور اس منشے کے خلاف میں جو تقاضے تمہارے اندرون میں تھے تم نے ان تقاضوں کو دبا دیا اور صبر سے کام لیا, اس کا صلہ ہے. اسی واسطے فرمایا گیا ہے کل قیامت کے دن کسی کو سخت سے سخت سزا ملے گی تو یہ سخت سے سخت سزا اس کے عمل بد کی وجہ سے ہوگی, ظلم زیادتی ذرہ برابر بھی نہیں ہوگی. ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ, ذرہ برابر بھی ظلم نہیں پروردگار کے پاس. وما ظلمناہم ولیکن کانوا انفسہم یظلمون, ہم نے نہیں کیا ظلم کہ وہ خود ہی اپنے آپ پر ظلم کرتے. تو اب یہ جو خراب تقاضے ہیں, ان خراب تقاضوں سے اپنے آپ کو بچا لینا تزکیہ ہے, اپنے اخلاق کو درست کرنے کا ذریعہ ہے تعلیم. نفس انسانی مہذب بن جاتا ہے پھر, تہذیب نفوس. ایسا کرتے کرتے جس وقت آدمی خوگر ہو جائے ان کے منشے کو پورا کرنے کا, راحت محسوس کرنے لگے ان کے منشے کو پورا کرنے کی, اپنی طرف سے ان کے منشے کے خلاف کچھ ہو جائے تو بیتاب ہو جائے, بے قرار ہو جائے, اضطراب پیدا ہو جائے, اور جب تک کہ خوب رو دھو کے معافی نہ مانگ لے اس وقت تک اسے چین نہ پڑے, احکام ربانی پر اس کا قلب مطمئن ہو جائے, تو پھر یہی نفس اللہ کے نزدیک انتہائی پسندیدہ نفس بن جاتا ہے. اگر کوشش ہوتی ہے تو آہستہ آہستہ نفس کی حالت میں تبدیلی آنی شروع ہوتی ہے. عام طور پر ابتدا نفس کی حالت برائیوں کا حکم زیادہ کرتے رہنے کی ہوتی ہے. کوشش کرتے کرتے جب برائیوں سے بچتا رہتا ہے تو پھر صورت حال میں تھوڑی سی یہ تبدیلی آتی ہے کہ کبھی کبھی نفس کا غلبہ ہو جاتا ہے تو غلطی کر بیٹھتا ہے, لیکن اس کے بعد میں اس کو یہ احساس ہونے لگتا ہے کہ میں نے یہ کیوں کیا, نہیں کرنا چاہیے, بہت برا کیا جو میں نے کیا. پھر آئندہ محتاط ہو کر زندگی گزارنے لگتا ہے, اس ملامت سے متاثر ہو کر آئندہ اہتمام کرتا ہے کہ دوبارہ مجھے شرمندگی اٹھانی نہ پڑے. اب وہ اہتمام سے مرضیات ربانیہ کا اہتمام کرتا ہے اور برائیوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے, تو پھر اتنا مانوس ہو جاتا ہے اللہ کی اطاعت, اللہ کی فرما برداری اور ان کے احکامات پر کہ اس سے وہ مطمئن ہو جاتا ہے. بلکہ بعض بزرگوں کے ارشاد کے مطابق وہ یوں فرمایا کرتے تھے کہ بھائی نماز پڑھنا مشکل ہے, لوگ کہتے ہیں اللہ کا کرم ہے, ہاں تو نماز چھوڑنا مشکل ہے, تو دونوں حالتوں میں فرق ہو گیا. تو وہ ایک اطمینان والی کیفیت نفس کے اندرون میں پیدا ہو جاتی, اور یہ نفس اللہ کے نزدیک انتہائی پسندیدہ ہے. کتنا پسندیدہ ہے, اتنا پسندیدہ کہ اس سے پروردگار عالم خطاب کرتے ہیں, ابو رب تبارک و تعالیٰ کا خصوصیت سے مخاطب ہوتا ہے, یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ, اے اطمینان والے نفس لوٹ اپنے رب کی طرف, اس حال میں کہ وہ نفس رب سے راضی اور اس نفس سے رب راضی. اس کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی, میرے بندوں میں داخل ہو جا, میری جنت میں آ جا. یہ پسندیدہ بندہ. درمیان والے نفس کو لوامہ بولتے, پہلے والے نفس کو امارہ بولتے. تو نفس ایک ہی ہے, صرف ان کی بدلتی حالات ہیں. ایسا نہیں ہے کہ نفس تین ہے, ایک امارہ ہے, ایک لوامہ ہے, ایک مطمئنہ ہے, ایسا نہیں. نفس ایک ہی ہے, جیسے بچہ ہے شروع میں بالکل ناواقف, بد اخلاق, جی سرکش مزاج والا, بلاتے رہے, بٹھاتے رہے, سمجھاتے رہے, بتلاتے رہے, آہستہ 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 تھوڑا سا شعور بیدار ہوا, تھوڑا سا درست ہوا. لیکن وہ جو پرانی حالت تھی, وہ پرانی حالت کبھی کبھی غالب آ کے پھر کچھ ایسا کر دیتا, تو اب ان جا کے مول صاحب سے بولتا ہے مول صاحب وہ غلطی ہو گئی, نہیں کرتا آئندہ سے, معاف کر دے, وہ غلط کرا میں جو کچھ کرا. یہ دوسری حالت. اب اس میں بڑھتا رہا, تربیت پاتا رہا, ترقی ہوتی رہی, تو پھر ایک وقت وہ آیا کہ آپ سنیں گے تو حیرت کریں گے کہ بعض ایسے طلبہ گزرے ہیں کہ بعد میں ان کے اساتذہ ان کے ہاتھ پہ بیعت ہو گئے. ترقی ہوئی تو ایسی ہوئی, ابھی بچہ ہے وہی ہے نا, شخصیت تو نہیں بدلی, حالات بدلے, پہلے کی حالت اور تھی, اس کے بعد والی حالت اور ہوئی, اس کے بعد والی حالت اور ہوئی, پہلی حالت امارگی کی حالت تھی, دوسری حالت لوامگی کی حالت ہے, اور تیسری حالت مطمئنہ کی حالت ہے, سمجھ لیجیے. تو نفس کئی نہیں ہوتے, ایک ہی ہوتا ہے, تربیت کی بنیاد پر اس میں پیدا ہونے والے احوال بدلتے رہتے ہیں. اب جو آدمی جو دل میں آ رہا کرتے ہی چلے جا رہا, اس کی مخالفت ہی نہیں کر رہا, تو ایسی صورت میں حالت بدلیں گی کیسے؟ اس لیے اصلاحی تربیتی لین میں تعلیم کیا دی جا رہی ہے اس کی طرف دھیان دینا, توجہ دینا, کیا کرنے کو کہا جا رہا ہے, کس چیز کا مجھے ذمہ دار بنایا جا رہا ہے, کیا کرنے کو کا حکم دیا گیا ہے, وہ کرنا. ہفتے میں ایک دفعہ تو یاد دہانی ہوتی, ڈاکٹر کے پاس ٹائم 10 منٹ کا ملتا, دوا 15 دن کی, 1 مہینے کی, 6 مہینے کی ملتی نہیں. 15 دن میں آ کے بتاؤ, بول رہے ہیں 15 دن میں جا کے بتا دے رہا 15 دن دوا کھایا اس نے, ظاہر ہے کہ ایسی صورت میں تو مرض سے چھٹکارا نہیں ہو سکتا. دیکھنا ہے کہ کچھ میرا حال ویسا اس طرح ہو جا رہا. 8 دن میں خط حاضر ہو جائے گی, اگر آپ یہ سمجھیں کہ سارے مراحل طے ہو جائیں گے, سارا سلوک طے ہو جائے گا, غلط فہمی ہے. تعلیم زندگی میں لانا اور روز جائزہ لینا. مثلاً اب ایک بات یہ بتائی گئی کہ بھائی طبعی تقاضوں کو دبانا ہے, شرعی تقاضوں کو پورا کرنا ہے. طبعی تقاضوں سے کون سے تقاضے مراد ہیں؟ جو شرعی تقاضوں کے بالمقابل ہوں, یعنی شریعت سے ٹکراتے ہوں. جو نہیں ٹکراتے اس کی گنجائش ہے, لیکن تربیت کے لین میں اس کو ابھی پورا کرنے کے سلسلے میں تھوڑی سی احتیاط کرنے کو بولتے. کوئی تقاضا پورا کر لو, کوئی مت کرو, تاکہ عادت خراب نہ ہو جائے, یا آہستہ آہستہ غیر شرعی تقاضے کی تکمیل کی طرف کھینچ کر نہ لے جائے. اس وجہ ذرا بالکل قریب قریب جانے سے جانور کو روکتے گئے, اپنے کھیت میں سے دوسرے کے کھیت میں جا کر چرنے سے روکنے کے لیے. جانور تو ذمہ دار نہیں ہے, اس کا مکلف نہیں ہے, مگر کھیت والا مکلف ہے کہ اپنے جانور اپنے کھیت میں چرا لے, دوسرے کے کھیت میں چرنے کے لیے نہ چھوڑے. تو اس کے لیے کیا حکم دیا گیا ہے؟ اس کے لیے حکم یہ دیا گیا ہے کہ اس کو بالکل کنارے کنارے تک چرتے ہوئے جانے مت دو. حالانکہ اس کا کھیت ہے, کھیت اسی کا ہے, مگر کہتے ہیں کہ اس کے کنارے کنارے تک چرتے ہوئے جانے مت دو, اس واسطے کہ وہ جانور ہے, اس کو نہیں معلوم ہے کہ میرے مالک کے کھیت کے حدود کیا ہیں اور دوسرے کے حدود کہاں سے شروع ہوتے ہیں. جانور کو کیا معلوم ہے؟ اس واسطے کہتے ہیں کہ صاحب اس کے اطراف قریب قریب تک چرنے کے لیے جانے مت دو, تمہارے حدود تک, لیکن ذرا اس سے پہلے ہی روک دو, ورنہ اگر کنارے تک جانے کا موقع ملے گا تو چرتے چرتے دوسرے کے کھیت میں بھی منہ ڈال دے گا. یہی حال نفس انسانی کا بھی ہے, پورا کرتے جاتے ہیں, پورا کرتے جاتے ہیں, پورا کرتے جاتے ہیں, تو پھر آہستہ آہستہ یہ جائز تقاضوں کو پورا کرتے کرتے ناجائز تقاضوں کے کھیت میں بھی منہ مارنا شروع کر دیتا. ظاہر ہے کہ یہ کام ذرا کڑوا کام ہے, سستا وستا نہیں ہے, کڑوا ہے, مستقل مجاہدے والا ہے. پھر یہاں آپ کو مسلسل جو بات بتائی جا رہی ہے اس کی طرف بھی توجہ دینا کہ ہم ایک آدھ چیز کی طرف ایسا خاص طور سے خیال رکھ لیتے ہیں, لیکن مجموعی حیثیت سے شریعت مطہرہ کے تمام تقاضوں کی طرف ویسا نہیں متوجہ ہوتے جیسے ہونا چاہیے. اور یہ بہت بڑی اور بھیانک غلطی ہے جو ہمارے ماحول میں اس وقت میں پائی جا رہی ہے. جیسے وضاقتہ اسلامی رکھنا, اسلام کا پسندیدہ عمل, اخلاق عادات پسندیدہ رکھنا, اس سے کہیں زیادہ اہم اسلام کا تقاضا ہے. تو وضاقتہ اسلامی رہے اس طرف تو متوجہ, اخلاق عادات اسلامی رہے اس کی طرف متوجہ رہے, معلوم یہ ہوا کہ شریعت کا باہر کا تقاضا تو ملحوظ رکھا, شریعت کا اندر کا تقاضا ملحوظ نہیں رکھا بلکہ اندر میں نفس کے تقاضے کو ملحوظ رکھا. یہ تقسیم نہیں ہے اسلام میں. تو نفوس کا تزکیہ کا مطلب کیا ہے؟ اپنے خواہشات کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی تعلیمات کے تابع کر دینا. نفس تقاضا کر رہا ہو حرص کا، شریعت تقاضا کرتی ہے قناعت کا، شریعت کے تقاضے کو پورا کرو. نفس یا طبیعت تقاضا کرتی ہے بخل کا، شریعت تقاضا کرتی ہے سخاوت. طبیعت اور نفس انسانی تقاضا کرتا ہے بدلہ لینے کا، شریعت مطہرہ تقاضا کرتی ہے معاف کر دینے کا. طبیعت اور نفس تقاضا کرتا ہے غصہ نکالنے کا، شریعت مطہرہ تقاضا کرتی ہے غصہ پی جانے کا. طبیعت تقاضا کرتی ہے ظلم کا، یا نفس تقاضا کرتا ہے ظلم کا، شریعت تقاضا کرتی ہے عدل کا. نفس تقاضا کرتا ہے دوسرے کے سامنے برتری کے اظہار کا، شریعت تقاضا کرتی ہے تواضع و انکساری اختیار کر. ہر جگہ یہ چلتے رہتا ہے ٹکراؤ. اس واسطے ایک مستقل عمل ہوتا ہے سالک کے پاس 24 گھنٹے کی زندگی میں. ایسا نہیں کہ 8 دن میں ایک مرتبہ، 15 دن میں ایک مرتبہ کا مسئلہ ہو. یہ تو صرف توجہ دہانی کے لیے ہے، آپ کی توجہ ہو جائے ادھر، تازگی ہو جائے معلومات میں، تعلیمات میں. کرنے کا کام الگ ہے. بس اللہ تعالیٰ نظام بھی کچھ ایسا بنا کے رکھے ہیں، کھانے کا عمل 15 منٹ کا، آدھے گھنٹے کا ہے نا، ہضم کرنے کا عمل 3-4 گھنٹے کا ہے کہ نہیں؟ نظام اللہ کا دیکھو کیسا ہے. ہر چیز کی مثال لگ دی پروردگار نے کائنات. سمجھ میں آنے کے لیے آدمی کو آسانی ہو جائے. تو جب نفس تابع ہو جائے تعلیمات نبوی کے، تو یہ حاصل ہے تزکیے کا. اب اس پر جتنا جمیں گے، اس کے ساتھ ساتھ عبادات کا اہتمام کریں گے، اس کے ساتھ ساتھ ذکر کا اہتمام کریں گے، اس کے ساتھ ساتھ تلاوت کا اہتمام کریں گے، تو وہ جلا بڑھتا چلا جائے گا. اور جب دل صاف ستھرا ہو جائے تو پھر وہ چیزیں سمجھنا یا کھلنا آدمی کے اوپر آسان ہوگا جو یہ دوسرے لین کی چیزیں آپ کو بتائی گئی. دو ماہر کاریگروں میں مقابلہ ہوا، بہترین نقش و نگار تعمیری لائن کی غیر معمولی مہارت سے متعلق ٹکراؤ ہو گیا ایک دوسرے سے، میں ماہر تم ماہر. تو تصفیہ کرنے کے واسطے کہہ دیا گیا کہ بھائی ایسا کرو کہ دونوں اپنے اپنے فن کا مظاہرہ کرو ایک دوسرے کے سامنے. دونوں کی کاریگری دیکھنے کے بعد فیصلہ کریں گے کون ماہر ہے. ٹھیک ہے، مگر کاریگری کے وقت میں ہماری کاریگری ان دیکھ لیا تو کیسا؟ کون کیا بنا رہے ہیں، کون کیا کر رہے ہیں معلوم نہ ہونا. یہ جتنی بازار میں ڈپلیکیٹ چیزیں ہیں نا، یہ دوسرے کی بنائی ہوئی چیزوں سے مار لیا سہیل. پھر کیا کرنا؟ بولے پردہ باندھو پورا اوپر سے نیچے تک. تم کیا کر رہے ہیں ان کو نہیں معلوم ہونا، انہوں کیا کر رہے ہیں ان کو نہیں معلوم ہونا. تو ایک گروپ نے اپنا کام شروع کر دیا، غیر معمولی نقش نگار، رنگ روغن، غیر معمولی محنت کر کے دن مقرر کر دیے تھے، اس نے اپنا ایک شاہکار کھڑا کر دیا. اب دوسرے کیا کر رہے ہیں معلوم نہیں، ان کو بھی ٹائم ہوتا ہی تھا، انہوں نے بھی کام شروع کر دیا. دونوں سے پوچھے، اپنا اپنا شاہکار آپ حضرات نے کھڑا کر دیا؟ بولے تو جی صاحب کھڑا کر دیا. بولے اب مقابلہ کرنے کا مسئلہ ہے، اس کو بھی دیکھنا، اس کو بھی دیکھنا، پھر طے کرنا کہ کون اچھا کارنامہ انجام دیا ہے اور کس کی کاریگری زیادہ شاندار ہے. تو پردہ ہٹائے تو عجیب بات یہ دیکھنے میں آئی کہ صاحب سامنے والے کی پوری نقش و نگاری، رنگ روغن، سب کو سب ادھر والے کے کارنامے میں دکھ رہا پورا. یعنی کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہوا کہ ایک شخص نے دیوار اٹھائی، اس کے اوپر پھول، بوٹے، رنگ روغن، مختلف قسم کے نقش نگار یہ سب کچھ اس نے غیر معمولی محنت سے بنائے. دوسرے نے کیا کیا؟ دوسرے نے پلین دیوار اٹھا کے گھسنا شروع کر دیا. اس نے اتنا گھسا کہ اب وہ دیوار نہیں دکھ رہی تھی, آئینہ ہو گیا تھا. اس کے نتیجے میں وہ پردہ ہٹاتے ہی سامنے والے کی دیوار پر جو کچھ بھی موجود تھا پورا جوں کا توں یہ دیوار میں موجود ہے. مزید برا چمک میں اضافہ اور شائننگ ہے ادھر. مقابلہ مار لیا نا, کیا کرا ہوں, تزکیہ کرا, بس جسم گسی کا کام کرا ہوں اور کچھ نہیں کرا. اسی لیے کہتے ہیں کہ بھائی رنگ لاتی ہے ہنا پتھر پہ گھس جانے کے بعد. ذرا رگڑے کھانا, محنت مشقت اٹھانا, نفس کی مخالفت کرنا, پاکیزگی اندرون میں پیدا ہو جائے, آلودگی گندگی ختم ہو جائے, تو پھر ایسی صورت میں دوسری جو شاندار چیزیں وہ سب کے سب اس میں منعقد ہونے شروع ہو جاتی. کامیابی کے مدار تزکیے پر ہے. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرائض میں سے ایک اہم ترین فریضہ ہے تلاوت آیات آپ کے فرائض میں, تعلیم کتاب آپ کے فرائض میں, تعلیم سنت آپ کے فرائض میں, تزکیہ آپ کے فرائض میں سے. اور یہ جتنے مولوی ہیں نا, خصوصیت سے ان لوگوں کو یہ پورے فرائض کی طرح متوجہ رہنا ہے. اللہ کا پیغام بھی بندگان حق تک پہنچائیں, کتاب کی بھی تعلیم دیں, سنت کی بھی تعلیم دیں, تزکیے کا بھی اہتمام کریں, تربیت بھی ہو لوگوں. ہاں ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص زیادہ مشغولی کی وجہ سے تمام اجزاء کی طرف پوری توانائی صرف نہ کر سکے, کسی ایک چیز کی طرف زیادہ کر لے, باقی چیز کی طرف تھوڑی تھوڑی رکھے. اور اتنا تو کم از کم کرنا ہے ہی کہ ضروری تو سب چیزیں اور سبھی کو کرنا چاہیے, لیکن صلاحیتوں کے فرق کی وجہ سے سب چیزیں نہیں کر سکتے. ایک میں صلاحیت ایک لائن کی ہے, دوسرے میں صلاحیت دوسری لائن کی ہے, تیسرے میں صلاحیت تیسری لائن کی ہے. تو جس کی صلاحیت اس لائن میں وہ کرے, مگر اس کے ساتھ ساتھ ایک ضروری ذمہ داری اس کے اوپر یہ ہے کہ دوسری لائن کے فریضے کو ادا کرنے والے کی نفی نہ کرے. اگر وہ نفی کرتا ہے تو پھر وہ فرائض ہی کو ماننے والا نہیں. اور یہ کوئی معمولی جرم نہیں ہے, بہت بڑا جرم ہے. ہمارے جتنے اکابر گزرے وہ جامع صفات لوگ تھے. ایک تو ہر لائن کے کام میں لگتے تھے, تدریس بھی ان کے پاس تھی, تصنیف بھی ان کے پاس تھی, تعلیم بھی ان کے پاس تھی, اور تذکیر بھی ان کے پاس تھی, تزکیہ بھی ان کے پاس تھا. مجموعی حیثیت سے سب میں پائی جاتی تھی یہ چیزیں. ہاں ایسا ضرور ہوا کہ عمر کے ایک مخصوص حصے میں ایک چیز کی طرف توجہ زیادہ مبذول کری, ایسا ضرور ہوا ہے. بلکہ ہمارے بڑے لوگ تو ایسے وسیع ظرف لوگ تھے کہ دنیاوی بہت سارے مسلمانوں کے جو کام ہوتے ہیں دنیاوی لائن کے, وہ کاموں سے دلچسپی رکھنے والے کچھ لوگ ہوتے ہیں, وہ اس کام میں لگے ہوئے. ان میں کا ایک بڑا سیاسی لیڈر ہمارے ایک بزرگ کے پاس ملنے کے لیے آیا, تو بڑے تپاق سے ان سے انہوں نے استقبال کیا, ان کا بہت شوق سے ملے, اور یوں ارشاد فرمایا کہ آپ بہت بڑے کام میں لگے ہوئے. نہیں حضرت, میں تو دنیاوی کام میں لگا ہوا ہوں, امت مسلمہ کے دنیاوی جو مسائل ہوتے ہیں ان کو حل کرنے میں لگا ہوا ہوں, میں دنیاوی طرف دنیاوی مسائل کی طرف ہی میرا رخ ہے, میرا کہہ کا کارنامہ. فرمایا کہ یہ بھی میاں بڑا کارنامہ ہے, تم ادھر متوجہ رہنے کی وجہ سے ہم یہ کر سک رہے نا, یہ مدد تھوڑی کم مدد ہے تمہاری, اتنی قدرداری تھی ہمارے پاس, ہمارے بڑوں کے پاس. مگر یہ اس زمانے کی بات سنا رہا ہوں جس زمانے میں سینہ کشادہ تھا, دل وسیع تھے, نظر عمیق تھی, علم میں وسعت تھی, ہر ایک کے کاموں کی قدر تھی, اکرام تھا, احترام تھا, اور یہ جامع تعلیمات کے برکات تھے. اسی کی وجہ سے اخوت قائم تھی، ہمدردی تھی، خیر خواہی تھی، ایک دوسرے کا پاس لحاظ تھا، حقوق کی ادائیگی تھی. ورنہ ہندوستان میں اسلام تنگ دلوں کے ذریعے سے نہیں پھیلا جا سکتا تھا. اصل میں جو بات عرض کی جا رہی ہے وہ ہے تزکیے سے متعلق. وہ ہو گیا نا تو یہ سب لینا صحیح ہو جاتا ہے، اس لیے کہ وہاں میرا تیرا کا قصہ ختم ہو جاتا ہوں، نہ میرا نہ تیرا، سب اس کا، یہ بات پیدا ہو جاتی تھی. جب اس کا ہے تو بس اس کا ہونا چاہیے، اب نسبتیں نہیں ادھر کی ادھر کی، یہ ہمارا آدمی وہ تمہارا آدمی، نہیں، ہم سب اللہ کے، ہم سب کا کام مجموعی حیثیت سے منشاء رب کی تکمیل. اسی واسطے کسی بھی شخص کو یہ بھی نہیں کہنا چاہیے، کبھی کبھار کسی سے سننے میں آتا ہے بھائی مدرسوں میں کیا ہوتا ہے، مدرسوں میں پڑھنے سے کیا ہوتا ہے، کسی نے کہہ دیا، کسی نے کہہ دیا خالی دماغ میں پھرنے سے کیا ہوتا ہے، کسی نے کہہ دیا صاحب خانقاہوں سے کیا ہوتا ہے، کسی نے کہہ دیا کہ صاحب یہ خالی تصنیفات تالیفات سے کیا ہوتا ہے. جی ابھی سب مل کر سب کچھ ہوتا ہے نا، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کیا ہوتا ہے، کہنے والا جس چیز سے نسبت رکھتا ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس سے ہوتا ہے، اور تعلیم کیا ہے کہ نہیں کسی سے کچھ نہیں ہوتا، جو ہوتا ہے اللہ سے ہوتا ہے. ایسا کہہ کر آدمی اپنے نفس کو تو تسلی دے لے سکتا ہے، لیکن حقیقت علیحدہ چیز ہے. جامعیت پیدا کرے، حوصلہ لائیں اپنے اندرون میں، قدر کرے ہر لائن میں اللہ کے منشے کو پورا کرنے کے سلسلے میں جدوجہد کرنے والوں کی. تو دوستو دو حصے ہیں تعلیمات کے، ایک حصہ تعلیم کا ہے تہذیب اخلاق کا، زندگی کو اسلامی سانچے میں ڈھالنے کا، اور اس کے لیے بنیادی جو چیز ہے رکاوٹ بننے والی وہ انسان کا اس کا اپنا نفس ہے، اس پر روک لگانا، اس کی مخالفت کرنا. اس پر روک لگانے مخالفت کرنے سے جو مشکل آئے اس کو جھیلنا، اور جو کوئی بھی تقاضا پیدا ہو رہا ہو اندرون سے، نفس کسے کہتے ہیں سمجھ بتلا دی گئی ہے یہ بات، اندرون میں جو قوت موجود ہے رب تبارک و تعالی کے منشے کے خلاف میں تقاضوں کو ابھارنے کی، اس کا نام ہے. ورنہ کوئی پیس ہوتا تو اتنے لمبے چوڑے پاپڑ بیلنے کی ضرورت نہیں تھی، ایک سرجن کو لا کے یہاں رکھ لیتے تھے، جو بھی آیا خانقاہیں بول دیتے ذرا آپریشن کر کے فیس میں دے دیتا ہوں، اس کا آپریشن کر کے نفس نکال کے پھینک دو، بس حال اتنا ہی کرتے تھے، تو زیادہ لمبے چوڑوں کی ضرورت نہیں تھی. آدمی کے اندرون میں قوت ہے جو تقاضا کرتی ہے رب تبارک و تعالیٰ کے منشے کے خلاف کا، اس کی مخالفت کر کے اس کے اس تقاضے کو دبا دینا، ختم بھی نہیں ہوتا کہتے تو دبا کے رکھنا اسے، اس وجہ سے کہ ختم ہو گیا تو امتحان ختم ہو جاتا، ختم اگر ہو جائے امتحان ختم ہو جاتا. اس وجہ سے کہتے ہیں کہ بھائی وہ تو سواری ہے، سواری سرکشی کرے گی، اچھلے گی، کودے گی، نیچے گرانے کی کوشش کرے گی، مگر ہے تمہاری سواری نہیں، اسے مار ہی ڈالو تو پھر جاؤ گے کس پر؟ سواری کو مارنا نہیں ہے، پھر کیا کرنا ہے؟ اس کی تربیت کرنا ہے، اس کو سدھانا ہے، اس کو تعلیم دینا ہے، اس کو معلم بنانا ہے، معلم. اور عجیب خصوصیت ہے تعلیم کی کہ جانور کو بھی سکھا دیا تو سیکھ لیتا ہوں. مولوی لوگ اپنی کتابوں میں پڑھتے ہیں کلب معلم، سکھایا ہوا کتا اس کا شکار جائز ہے، کتا جھپٹ کر کسی شکار کو پکڑ لے تو بولے وہ مردار نہیں ہوتا، مگر کون سا کتا رہنا، سکھایا ہوا رہنا، چھوڑے تو جانا، نہیں چھوڑے تو نہیں جانا. جاتے جاتے شکار قریب آ گیا، کتے کا مالک اس سے کہتے واپس آ جا تو آ جانا، اتنا سکھاتے اسے، سیکھتا ویسا. تو انسان تو پھر انسان ہے، اس کو اگر سکھایا جائے تو کیا نہیں سیکھے گا. جی تو مسلسل تقاضائے طبعیہ تقاضائے نفسانیہ کو دباتے ہوئے رب تبارک و تعالیٰ کے منشے کو پورا کرتے رہنے کا ایک مستقل عمل ہے، اس کے نتیجے میں پھر وہ سدھر جاتا ہے، تابع بن جاتا ہے اپنے سوار کے منشے کے موافق ہو جاتا ہے، اب پھر اس سے وہ شاندار سواری کرتا ہے، اس سے مارنا نہیں ہے بلکہ اسے اپنے ماتحت کر لینا ہے، تابع بنا لینا ہے، مر گیا تو امچارج ختم ہو گیا۔ اس کے لیے ایک مزید سہولت پیدا کرتے ہوئے ہمارے بڑے لوگ یوں بولتے ہیں کہ دیکھو جو تقاضے اندرون میں رکھے ہوئے ہیں ان تقاضوں کے دو رخ ہوتے ہیں، جیسے ہرس رکھی ہوئی ہے تو اس کو آپ اس کے دو رخ نکل سکتے ہیں، ایک مال کی ہرس دوسرے اعمال کی ہرس۔ تو حضرات صوفیہ یوں کہتے ہیں کہ ایسا کرو کہ یہ ہرس کا جو رخ مال کی طرف ہے اسے موڑ کے اعمال کی طرف کر لو، اس کو کہتے ہیں امالا، ہمارے بزرگوں کی اصطلاح میں اس کا نام امالا ہے، پورا ہی ختم کر دینا اس کا نام ازالہ ہے، کہتے ہیں کہ نہیں ازالہ نہیں امالا ہے، ادھر سے ادھر کر دو۔ ایسے ہی تمام صفات کے بارے میں سمجھ لیجیے، نہیں جھکنا، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، آپ نہیں جھکنا ایک اندرون میں موجود ہے آدمی کے، بھائی اس کا امالہ کرو، کہاں نہیں جھکنا، ایک ہے اللہ کے آگے نہیں جھکنا اور ایک ہے غیر اللہ کے آگے نہیں جھکنا، وہ جو اندرون میں تقاضا ہے اس کو برقرار رکھتے ہوئے غیر اللہ کے آگے مت جھکو، اس کے تقاضے کو یوں عمل کرو، پھر لو بس خالی۔ تمام صفات کے بارے میں اسی چیز کو ذہن میں رکھنا چاہیے، جیسے قناعت ہے دو رخ ہیں اس کے، ایک ہے اعمال پر قناعت کر لینا، ظاہر ہے کہ تو صحیح نہیں ہے، مال اور دنیا کی چیزوں اور اسباب اور عیش اور راحت زندگی کے جو سامان ہے اس کے سلسلے میں قناعت سے کام لے لو۔ ہر چیز کے دو رخ ہوتے ہیں، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ میں شدت تھی، ایک وقت میں اس کا رخ دوسری طرف تھا اور دوسرے وقت میں اس کا رخ دوسری طرف ہو گیا، یعنی اسلام قبول کرنے سے پہلے شدت والا رخ مسلمانوں کے خلاف تھا، اسلام قبول کرنے کے بعد شدت والا رخ ختم نہیں ہوا بلکہ دشمنان اسلام اور شیطان کے خلاف ہو گیا، اور وہ بھی ایسا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عمر جدھر کو گزرتے ہیں شیطان گزرنا چھوڑ دیتا ہے، شدت برقرار ہے، ہوا کیا رخ بدل گیا۔ یہ مسلسل کرتے رہنے سے بھائیو تابع ہوتا ہے پھر آدمی کا، اس کا اپنا نفس، قرآن و سنت کی تعلیمات پر، یہ تعلیمات کے سلسلے میں اس کے اندر تابعیت آ جاتی ہے اور ہر ممنوع چیز سے وہ بچنے لگتا ہے، ہر معمور چیز پر رغبت سے شوق سے متوجہ ہو جاتا ہے۔ ایسا مسلسل کرتے رہنے سے ایک تو دین میں جامعیت آئے گی، اس کے ساتھ ساتھ اذکار ہے، تلاوت ہے، درود شریف کی کثرت ہے، سلسلے کا ذکر ہے، استغفار ہے، صبحوں کلمے کی تسبیح ہے، یاد حق ہے، اشیاء کے ذریعے سے حق تعالیٰ کو یاد کرنے کے اہتمام کی پریکٹس ہے، ایسا کرتے رہنے سے جلا پیدا ہو جاتا ہے، پھر دوسرے مضامین کا سمجھنا یا کھلنا اس کے لیے آسان ہوتا ہے۔ آج اتنا ہی، اللہ تبارک و تعالیٰ سے علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء، ربنا آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. صل وسلم وبارك على سيد المرسلين. الحمد لله من العالمين.
ابھی اذان ہوگی 8:30 پر جماعت ہوگی. ابھی اذان ہوگی 8:30 پر جماعت ہوگی.